أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيه الكريم اما بعد مومنین کرام جس طرح سے آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل دیگر قسطیں پیش کی گئی اسی طرح ملاقات امام زمانہ کے سلسلے میں یہ دوسری قسط پیش کی جا رہی ہے امید ہے کہ آپ حضرات اس کو سن کر اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ فرمائیں گے لیجئے آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے علماء کرام نے امام زمانہ سے ملاقات کی ہے واقعہ نمبر 30 یوں تو بعض علماء متقدمین ہی قتل کیے گئے ہیں لیکن متاخرین میں جن کا سلسلہ 8ویں قرن سے شروع ہوتا ہے جو اکابر علماء و ظالمین ظالمین سے شہید ہوئے ان کو لفظ شہید سے یاد کیا جاتا ہے شہید اول جناب شیخ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن جمع الدین مکی رحمت اللہ علیہ لما و مشقیہ فی کی کتاب ہے ایک سال شام کے قلعے میں مقید رہے للعبید میں تلوار سے قتل کیا گیا پھر سولی پر چڑھایا پھر سنگسار کیا گیا پھر لاش کو جلا دیا آپ کی ولادت سن 764 ہجری میں ہوئی اور آپ کی شہادت سن 786 ہجری میں ہوئی اور شہید ثانی عالم ربانی جناب زین الدین عاملی علیہ الرحمہ جو ایسے متجر و جامع فنون عقلیہ و نقلیہ تھے کہ مشہور کتاب شرح العلماء آپ ہی کی ہے جس کو ہر عالم دین پڑھتا ہے گویا بعد کے تمام علماء محققین آپ ہی کے ہوئے اور شہر قسطنطنیہ میں آج شہید کیے گئے آپ 911 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 966 ہجری میں شہادت ہوئی شیخ فاضل اجل محمد بن علی بن حسن عودی نے کتاب بغیت المرید فی الکشف عن احوال الشہید میں لکھا کہ جب شہید ثانی علیہ الرحمہ نے دمشق سے مصر کا سفر کیا تھا تو راستے میں بہت سے الطاف الہی و کرامات جلیلہ کا ظہور ہوتا رہا ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جب منزل رملہ پر زیارت انبیاء کے لیے تن ہاؤس مسجد کی طرف آئے جو جامع ابیس کے نام سے مشہور ہے تو اس دروازے کو قفل لگا ہوا تھا لیکن ذرا کھینچنے سے کھل گیا اندر جا کر دعا میں ایسے مشغول ہوئے کہ قافلہ کی روانگی کا وقت بھی خیال نہ رہا اور وہاں اتنے بیٹھے قافلہ روانہ ہو گیا اس پر بہت متفکر و پریشان تھے کہ کیا کریں تنہائی کا عالم سارا سامان و دوج قافلہ کے ساتھ جا چکا تھا مجبوراً پیدل روانہ ہو گئے کہ شاید قافلہ مل جائے مگر چلتے چلتے تھک گئے اور دور تک نظر نہ آیا یکایک ایک سوار آتے ہوئے دکھائی دیے جنہوں نے قریب پہنچ کر فرمایا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اور سوار کر لیا اس کے بعد بجلی کی طرح ایک لمحے میں قافلے تک پہنچا دیا اور اپنی سواری سے اتار دیا شہید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے راستہ میں ہر چند تلاش کیا کہ ان صاحب کو دیکھ لوں مگر وہ نظر نہ آ سکے اس سے پہلے بھی میں نے ان کو نہ دیکھا تھا بیان ملاقات میں یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ایسی امدادیں حضرت حجت علیہ السلام کے تصرفات و معجزات و فیوز و برکات ہیں 30 واقعات ختم ہوئے واقعہ نمبر 31 علامہ بحر العلوم آقا سید مہدی طوطوائی علی اللہ مقامہ کے حالات چند واقعات کا تذکرہ پہلے واقعہ نمبر 30 میں ہو چکا ہے یہ واقعہ بھی جنت الماوا میں علامہ کے رکن مولانا سلماسی سے نقل کیا مجاورات مکہ معظمہ کے زمانے میں باوجود یک عالم مسافرت تھا گھر بار سے بہت دور تھے لیکن بدل و عطا حش کی صورت کی کثرت مسافرت کی کثرت مسافرہ کی کچھ پرواہ نہ تھی یہاں تک کہ نوبت پہنچ گئی خرچ کی کوئی سبیل نہ رہی ایک درہم بھی میرے پاس نہ تھا میں نے علامہ سے عرض کیا حال جس کا کچھ جواب نہ دیا اور حسب عادت بعد صبح طواف خانہ کعبہ کے لیے چلے گئے جب واپس تشریف لائے تو میں حضر معمول حقہ حاضر کیا یکایک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا جس پر وہ نہایت بے چینی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور مجھ سے فرمایا جلدی یہاں سے حقہ ہٹاؤ اور فوراً خود جا کر دروازہ کھلا اور ایک شخص جلیل بہیبت اعراب داخل ہوئے اور بیٹھ گئے بحر العلوم انتہائی انکساری سے بیٹھ گئے کچھ باتیں ہوئی پھر وہ صاحب کھڑے ہو گئے بحر العلوم نے دروازہ کھولا ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا، ناقہ پر سوار کر آیا۔ جب اندر تشریف لائے تو چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ اسی وقت مجھ کو ایک کاغذ دیا، فرمایا کہ یہ رقعہ اس سراف سے متعلق ہے جو صفا پر بیٹھا ہے، اس کو لے کر اس کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ دے لے آؤ۔ چنانچہ میں گیا اور نوشتہ اس کو دیا، اس نے ہاتھ میں لے کر چوما اور کہا بار بردار بلا کر لاؤں۔ میں جا کر چار قلی لے آیا۔ صراف نے وہ ریال جو پانچ قرآن عجمی سے بھی زیادہ ہوتا تھا اتنی مقدار میں دیے کہ چار مزدور اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لائے اور مکان پر پہنچا دیے۔ چند روز کے بعد صراف سے ملنے کے لیے، حالانکہ اس کا حل بھی دریافت کروں اور یہ چونکہ رقعہ کس کا تھا، لیکن جب اس مقام پر پہنچا تو نہ وہ دکان نظر آئی نہ صراف دکھائی دیا۔ میں نے ان لوگوں سے جو اس وقت وہاں موجود تھے صراف کے متعلق سوال کیا، سب نے کہا کہ ہم نے آج تک یہاں کسی صراف کو نہیں دیکھا۔ جس کے بعد میں سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ اسرار خداوند اور الطوف امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ 31 واقعہ ختم ہوئے۔ واقعہ نمبر 32، صاحب کتاب دار السلام تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز نجف اشرف میں ان صاحبان کے ذکر پر جن کو حضرت حجت علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کا شرف حاصل ہوا، فاضل جلیل عاجل نبیل آقا سید باقر اسفانی نے بیان فرمایا کہ حسب عادت مجاورین ایک مرتبہ میں نے شب چہارشنبہ مسجد 16 میں گزاری اور دن کو بھی اسی در ارادے سے وہیں رہا۔ عصر کے وقت مسجد کوفہ جاؤں گا اور پنجشنبہ کی شب وہاں رہ کر دن میں نجف واپس ہوں گا، لیکن صورت یہ پیش آئی کہ کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ اس زمانے میں مسجد 16 کا جوار آباد نہ تھا، کوئی روٹی بیچنے والا بھی نہ ہوا تھا۔ مجھ کو بھوک لگی ہوئی تھی جس سے نہایت پریشان تھا، مگر نماز پڑھنے مشغول ہو گیا۔ اسی اتنا میں ایک صاحب تشریف لائے، میرے قریب بیٹھ کر دسترخوان کھولا۔ اس وقت کھانا دیکھ کر میرا دل چاہنے لگا کہ کاش یہ قیمت لے کر مجھے بھی کھانے میں شریک کر لیں۔ جو یکایک انہوں نے خود میری طرف دیکھ کر تواضع فرمائی، مگر میں نے شرم کی وجہ سے انکار کیا، لیکن ان کے اصرار سے میں تیار ہو گیا اور خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ فراغت کے بعد دسترخوان لپیٹ کر مسجد لے کر گئے، ایک کھجرے میں تشریف لے گئے جس پر میری نظر جمی رہی۔ ان کے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا مگر دیر ہو گئی، وہ نہ نکلے۔ جسے میں متفکر ہوا، میرے ساتھ ان صاحبان کا یہ عمل اتفاقی تھا۔ میری حالت اور دل کی بات پر ان کو اطلاع تھی۔ یہ سوچ کر میں اٹھا اور اسی حجرے میں پہنچے، دیکھا کہ بالکل خالی ہے، وہاں کوئی نظر نہ آیا، باوجود یہ کہ اس میں آنے جانے کا دوسرا راستہ نہ تھا۔ تب میں سمجھا کہ میری ضمیر پر مطلع ہو کر مجھ کو کھانا کھلانے والا سوائے حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ 32 واقعات ختم ہوئے۔ واقعہ نمبر 33، کتاب نجم ثاقب بن صالح متقی شیخ محمد طاہر نجفی کے متعلق ایک حکایت مذکور ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ برسوں مسجد کوفہ کے خادم رہے اور میں اہل عیال کے وہیں رہائش تھی۔ بہت پرہیزگار متدین آدمی تھے، آخر میں نابینا ہو گئے تھے۔ ان کا یہ بیان بعض علماء متقین نقل کیا ہے کہ کسی سال کئی سال ہوئے جو نجف کے دو گروہوں میں جن میں سے میری معاش کا تعلق تھا باہم جنگ و جدال کی وجہ سے زائرین کی آمد و رفت رک گئی تھی، اہل علم کا آنا بند تھا، جس سے میں بہت پریشان ہوا۔ زندگی تلخ ہونے لگی کیونکہ کثیر العیال تھا، کچھ یتیموں کی پرورش بھی میرے ذمے تھی۔ فاقوں کی نوبت آ گئی، یک شب کو ایسا ہوا کہ کھانے کو کچھ نہ تھا، بچے مارے بھوک کے رو رہے تھے۔ اسی وقت بہت دل تنگ ہو رہا تھا، بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ پروردگار اب سوائے اس کی کہ کچھ چاہتا ہوں اپنے مولا و آقا کی صورت دیکھ لوں۔ اسی اثنا میں ایک جلیل و قدر جن کے چہرے سے آثار حیبت جلال نمایاں ہو رہے تھے، نفیس لباس پہنے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے خیال کیا کہ یہ تو کوئی بادشاہ ہے، لیکن سر پر امامہ تھا، امامہ بھی تھا۔ جب انہوں نے نماز پڑھنے شروع کی تو روئے مبارک کا نور ایسا بڑھنے لگا کہ نظر جمانا ممکن نہ رہا۔ تب میں سمجھا کہ میرا یہ خیال غلط ہے۔ انہوں نے خود میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے طاہر، مجھے کون سا بادشاہ خیال کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا میرے مولا آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ اور تمام عالم کے اثردار ہیں۔ فرمایا اے طاہر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اب کیا چاہتے ہو؟ کیا ہم روزانہ تم لوگوں کو دیکھ بھال نہیں کرتے؟ تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش نہیں ہوتے؟ اس فرمانے پر ان جناب کی ہیبت و عظمت اور اس حیرت کی وجہ جو مجھ پر طاری تھی کچھ جواب نہ دے سکا، اور الحمدللہ اسی وقت سے معاش کے دروازے میرے لیے کھول دیے گئے اور آج تک کبھی تنگ میں مبتلا نہیں ہوا۔ آج تک کبھی بھی تنگی میں مبتلا نہیں ہوا میں۔ مومن 33 واقعات ختم ہوئے۔ واقعہ نمبر 34، فاضل جلیل سید محمد باقر بن سید محمد شریف حسینی اصفہانی نے کتاب نور العیون میں اپنے استاد عالم التقی مرزا محمد تقی الماسی سے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ الماسی مولانا محمد تقی مجلسی کے اول مجلس اول کے پرپوتے تھے۔ ان کے اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد مرزا محمد کاظم بڑے متمول تھے۔ انہوں نے ایک الماس جس کی قیمت 5000 تومان تھی بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام میں ہدیہ فرمایا تھا، جس سے الماسی مشہور ہو گئے۔ سن 1159 ہجری میں آپ کی رحلت ہوئی۔ موصوف نے بیان فرمایا کہ من جملہ سادات شوستان ایک بزرگ عالم دین اپنے معتمد شخص کا یہ بیان مجھ سے نقل کیا کہ ایک مرتبہ بحرین کے کچھ لوگوں میں یہ معاہدہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص باری باری مومنین کی ایک جماعت کو کھانا کھلاوے، باری باری مومنین کی ایک جماعت کو کھانا کھلائے۔ چنانچہ وہ لوگ اس طرح کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک ایسے شخص کا نمبر آیا جس کے پاس پیسہ نہ تھا۔ اپنی تنگ دستی وہ بے سرو سامانی سے بہت پریشان ہوا۔ اسی فکر و غم میں اتفاقاً رات کو جنگل کی طرف سے گزر رہا تھا جو ایک صاحب اس کے سامنے اور کہنے لگے کہ تم فلا تاجر کے پاس جاؤ اور کہو کہ میم ہے میم دال بن حسین نے کہا ہے کہ وہ 12 دینار دے دو جو تم نے ہمارے لیے نظر کیے تھے، انہیں لے کر تم اپنی مہمان داری میں صرف کرو۔ چنانچہ وہ بیچارہ اس سوداگر کے پاس گیا اور پیغام پہنچا۔ اس نے سن کر کہا کیا خود انہوں نے تم سے یہ بات فرمائی؟ بحرینی نے جواب دیا ہاں ایسا ہی تھا۔ پھر تاجر نے پوچھا کہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ بحرینی نے کہا انہیں میں تو نہیں جانتا۔ سوداگر نے کہا وہ حضرت امام صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور ان کی نذر کے 12 دینار میرے پاس رکھے ہیں۔ اس کے بعد تاجر نے بحرینی کا بہت کچھ اکرام کیا اور کہا کہ کچھ میری یہ نذر اس سرکار میں قبول ہو گئی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تورکن آدھے دینار کا مجھ سے تبادلہ کر لو۔ بحرینی نے ایسا ہی کیا اور قم لے کر اور تمام رقم لے اور آدھی رقم لے کر خوش خوش اپنے گھر واپس آئے اور اس مہمانی میں خوب صرف کیا۔ واقعہ نمبر 35، فاضل کامل سید محمد حسینی نے کفایت المعتمد میں حسن بن حمزہ علوی طبری مرعشی کی یہ روایت نقل فرمایا ہے کہ ہمارے اصحاب امامیہ میں سے ایک مرد صالح نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ میں حج کو گیا تو سخت گرمی کا سال تھا، قافلے سے جدا ہو گیا، ہمارے پیاس کے دم نکلا جاتا تھا، یہاں تک کہ زمین پر جو یکایک گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ آنکھیں کھولی تو ایک خوشبو جوان نظر آئے، انہوں نے مجھ کو ایسا پانی پلا جو برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا، اس وقت مرنے سے بچ گیا۔ اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں جو مجھ پر ایسی مرحمت فرمائی؟ فرمایا میں بندوں پر حجت اللہ اور روئے زمین پر بقیت اللہ ہوں، اور میں وہ ہوں جس کو زمین عدل و داد سے بھر دوں گا جبکہ وہ ظلم جور سے بھر چکی ہوگی۔ حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب السلام کا فرزند ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ آنکھیں بند کرو، میں نے آنکھیں بند کر لی۔ فرمایا کھول دو، میں نے کھول دی تو اپنے قافلے کے سامنے پایا اور حضرت نظر سے غائب ہو گئے تھے صلوات اللہ علیہ۔ 35 واقعات ختم ہوئے۔ واقعہ نمبر 36، عالم متجر شیخ ابو الحسن شریف عاملی نے کتاب ضیاء العالمین میں حافظ ابو نعیم و ابو العلا حمدانی سے ابن عمر کی یہ روایت نقل فرمایا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کا خروج اس بستی سے ہوگا جس کو قرآ کہتے ہیں، ان کے سر پر ابر کا سایہ ہوگا اور منادی آواز دیتا ہوگا کہ یہ مہدی خلیفہ خدا ہیں، ان کی متابعت کرو۔ اس سلسلے میں محمد بن احمد سے ایک جماعت نے یہ واقعہ نقل کیا کہ میرے والد ہمیشہ مقام قرآ کے متعلق لوگوں سے دریافت کیا کرتے تھے وہ کس طرف ہے۔ اتفاقاً ایک بڑا تاجر آ گیا، اس سے بھی پوچھا تو اس نے کہا میرے باپ اکثر سفر میں رہا کرتے تھے اور میں بھی ساتھ ہوتا تھا، ایک دفعہ ہم راستہ بھول گئے اور چند روز اسی پریشانی میں گزرے، کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہوا اور مرنے کی نوبت آ گئی۔ یکایک ایک مقام پر چمڑے کے چند خیمے نظر آئے، ان میں سے کچھ آدمی نکل کر ہماری طرف متوجہ ہوئے جن سے ہم نے اپنی اس حالت کو بیان کیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو ایک ایسے خوبصورت جوان باہر نکلے جن سے زیادہ حسین جلیل قدر روب و دبدبا والا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سب نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، وہ سلام پھیر چکے تو میرے باپ نے ان کو سلام کیا، وہ اپنا سارا قصہ سنایا، جس کے بعد ہم کئی دن وہاں رہے اور ان سب کو ایسا بڑا اخلاق وہ نیک کردار پایا کہ کبھی کسی کو ان صفات کا نہ سنا تھا نہ پایا۔ بالآخر ہم نے ان جناب سے عرض کیا کہ کسی آدمی کو ہمارے ساتھ کر دیا جائے جو ہمیں ٹھیک راستہ پر لگا دے۔ چنانچہ انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا جس کے ہمراہ وہاں سے ہم روانہ ہو گئے۔ بہت تھوڑے سے وقت میں ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں جانا چاہتے تھے۔ وہاں میرے والد نے اسی ہمراہی سے سوال کیا کہ تمہارے یہ سردار کون ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت مہدی میم میم دال بن حسن علیہ السلام ہیں اور اس مقام کو قرا کہتے ہیں جو یمن میں داخل ہے، اس طرف سے جو بلاد حبشہ سے متصل ہے، 10 دن کا راستہ ہے اور ایسے بیانات میں جہاں پانی کا نام نہیں ہے۔ اس شکایت کو نقل کرنے کے بعد علی مسکور نے فرمایا کہ اس روایت میں کہ حضرت کا خروج قرآ سے ہوگا اور اس خبر میں کہ حضرت مکہ سے ظاہر ہوں گے کوئی مخالفت نہیں ہے، کیونکہ دونوں کو ملا کر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی قیام گاہ قرآ سے مکہ تشریف لائیں گے اور وہاں سے ظہور امر ہوگا۔ یہ بھی سننا سمجھنا چاہیے کہ وہ مقام حضرت کی مستقل قیام گاہ ہے۔ 36 واقعات ختم ہوئے۔ واقعہ نمبر 37، محدث جلیل جناب شیخ ابو جعفر محمد علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی علیہ الرحمہ، جن کا لقب صدوق ہے اور جن کی عظمت و جلالت جلالت علمی دنیا میں ایسی نمایاں ہے کہ بیان کی ضرورت نہیں، شیخ کے والد بزرگوار بر زمانۂ غیبت صغریٰ وکیل ناحیہ مقدسہ ابو القاسم حسین بن روح کے ہمراہ حضرت حجت اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور بہت سے مسئلے دریافت کیے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد علی بن جعفر اسود کے ذریعے سے دعا فرزند کے لیے تحریر اور درخواست پیش فرمائی تھی، جس کے جواب میں امام علی مقام علیہ السلام نے یہ ارقام فرمایا کہ ہم نے بارگاہ الہی میں دعا کی جو قبول ہوئی، تمہارے دو لڑکے ہوں گے، ایک کا نام محمد دوسرے کا نام حسین رکھنا۔ چنانچہ دو صاحبزادے ہوئے۔ خود جناب شیخ صدوف فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ میں دعائی امام صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا ہوا ہوں۔ شیخ کی وفات سن 1381 ہجری میں ہوئی اور مقام رائے میں دفن ہوئے ہیں۔ موصوف کا ذکر واقع جزیرہ خضرا میں بھی آئے گا۔ جناب شیخ نے اپنی کتاب کمال الدین کے شروع میں تحریر فرمایا کہ میرے لیے اس کتاب کی تصنیف کا یہ باعث ہوا کہ جب زیارت امام علیہ الصلوۃ والسلام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے فارغ ہو کر میں نشاپور پہنچا تو وہاں کے رہنے والوں کو غیبت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مسئلے میں بہت متحیر پایا۔ میں نے اچھی طرح ان کو یہ باتیں سمجھائیں۔ اسی اثنا میں شیخ نجم الدین ابو سعید محمد بن حسن قمی بخارا سے تشریف لائے، جن کی ملاقات کا میں بہت مشتاق تھا۔ ان سے جہاں اور باتیں ہوئیں، ایک روز انہوں نے بھی بخارا کے ایک بہت بڑے فلسفی و منطقی کا کچھ کلام نقل کیا جس سے وہ بھی کسی قدر حیرت میں تھے۔ میں نے ان سے چند حدیثیں بیان کی جن کے بعد وہ بھی مطمئن ہو گئے اس بحث میں ایک کتاب تیار کرنے کی۔ انہوں نے مجھ سے فرمائش کی، میں نے ان سے وعدہ کیا کہ اپنے مقام پر پہنچ کر یہ کام شروع کروں گا۔ اس کے بعد ایک رات کو یہ خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور ساتویں طواف پر حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے امانت ادا کیا اور عہد کو تازہ کیا جو یکایک حضرت حجت علیہ السلام کو بیت اللہ کے دروازے پر دیکھا۔ میں حضرت کے قریب پہنچا، سلام عرض کیا۔ حضرت نے جواب دیا اور فرمایا کہ کوئی کتاب کیوں نہیں تصنیف کرتے؟ میں نے عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ، بہت سی چیزیں ہیں۔ فرمایا مطلب یہ کہ غیبت پر ایک کتاب لکھو اور اس میں انبیاء کی غیبتوں کا بھی بیان ہو۔ یہ فرما کر حضرت تشریف لے گئے اور میں خوف زدہ روتا ہوا بیدار ہوا۔ صبح سے حسب ہدایت اس کتاب کو لکھنا شروع کر دیا۔ 37 واقعات ختم ہوئے۔ واقعہ نمبر 38، جناب شیخ جلیل ابو عبداللہ محمد بن نعمان ملقب بمفید علیہ الرحمہ، جن کی افادات عالیہ احاطہ تحریر سے باہر ہیں اور بکثرت تصانیف ہیں، جن کی عظمت و جلالت کے متعلق صرف اتنی شہادت کافی ہے کہ شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری نے کتاب مجالس مومنین میں چند شعران کی مرثی میں نقل فرمائے ہیں جو صاحب الامر سے منسوب ہیں اور شیخ کی قبر پر لکھ دیے گئے ہیں۔ سن 336 ہجری میں ولادت اور 413 ہجری میں وفات ہوئی۔ رواق کاظمین میں روضہ مبارک کے دروازے پر قبر ہے۔ حضرت حجت اللہ علیہ السلام کی بارگاہ معلیٰ میں شیخ موصوف کو اس درجہ کا تقرب حاصل تھا کہ بزمانے غیبت کبرہ کسی ذریعے سے دو فرمان عائشان شیخ کے نام صادر ہوئے جو احتجاج تبرسی میں نقل ہیں۔ ان میں سے ایک ماہ سفر سن 410 ہجری میں پہنچا ہے، جس میں حسب دستور مکتوب کی پیشانی پر تحریر القاب کے بعد اس طرح خطاب کی ابتدا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علیک ایہا الولی المخلص فی الدین المخصوص فینا بالیقین، یعنی اے دینی دوست پرخلوص، ہماری ولایت میں کمال یقین سے مخصوص تم پر سلام۔ اور دوسرا فرمان 23 ذی الحجہ سن 412 ہجری کو آیا، جس میں اس طرح خطاب کیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علیک ایہا العبد الصالح الناصر للحق الداعی علیہ بکلمۃ الصدق، یعنی اے خدا کے بندے، شائستہ حق کے مددگار، اس کی طرف مخلوق کو کلمہ صدق سے دعوت دینے والے، تم پر سلام۔ یہ دونوں تحریریں حضرت حجت اللہ علیہ السلام کی خاص صاحبان میں سے کسی بزرگ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی اور حضرت کے دستخوں سے مزین تھی۔ ان فرمانوں کی خبریں ایسی یقینی ہیں کہ ہر دور میں مقبول مشہور رہیں، اور جماعت علماء میں سے کسی نے ان کی روایت میں تامل نہیں فرمایا۔ ان مکتوبات کو پہنچانے والی ذات پر سب کا اعتماد ہے۔ ان کا حامل ایسا ہی شخص ہو سکتا ہے جس کو اس بارگاہ میں شرف حضوری وزارت وغیرہ حاصل ہوا ہو۔ ان فرمانوں میں حمد و صلات کے بعد مکتوب الہ کے لیے دعائیں ہیں: دین خدا، دین حق کی نصرت و خدمت ملت کے متعلق ان کی ہمت افزائی ہے، اپنے دوستوں پر خداوند عالم کی مہربانی کا ذکر فرمایا ہے، تبلیغ و ہدایت کے لیے کچھ نصیحتیں ہیں، سب غیبت و قیام گاہ کا بھی تذکرہ ہے، بعض عظیم حادثات اور فتنوں کی خبر ہے جو سوائے خدا اور اولیاء خدا کے کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ واقعہ نمبر 39، 38 واقعات ختم ہوئے۔ اور واقعہ نمبر 39، جناب سید جلیل رضی الدین علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن احمد بن محمد طاؤس علیہ الرحمہ، صاحب مقامات باہرہ و کرامات ظاہرہ، مشہور بزرگ ہیں، جن کی کتابیں صرف ادعیہ و اعمال میں 70 تک پہنچی ہوئی ہیں، باوجود کثرت تصانیف اور ایسی عظیم و جلالت کے فقہ میں کوئی کتاب سوائے ایک رسالہ نماز کی نہیں، اور فتاوا سے احتیاط فرماتے رہے۔ اگرچہ بنی طاؤس میں بہت سے علماء ہوئے جن کو ابن طاؤس کہا جاتا ہے، مگر سب سے زیادہ آپ کی شہرت ہے فضائل و زیارت و اعمال کی کتابوں میں۔ ابن طاؤس سے مراد موصوفی ہوتے ہیں، اور کتب فقہ و رجال میں ان کے بھائی آقا سید احمد علیہ الرحمہ مقصود ہیں. موصوف کی پیدائش سن 589 ہجری اور وفات سن 646 ہجری میں ہوئی ہے. ابن طاؤس رضی اللہ مقاما نے رسالہ مواسعہ و مزائقہ میں اپنے سفر زیارت عتبات و عالیات سن 641 ہجری کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ جب ہم لوگ نجف اشرف سے ہلہ واپس ہوئے تو معلوم ہوا کہ ایک صاحب شیخ عبد الحسن عبد المحسن نام عراق کے کسی گاؤں کے رہنے والے آئے تھے جو حضرت حجت اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں اور ان کو حضرت کا کوئی پیام بھی نہیں پہنچا. یہ سن کر میں نے فوراً ایک آدمی ان کو بلانے کے لیے بھیجا. چنانچہ تیسرے روز آ گئے. میں نے ان سے تنہائی میں بات چیت کی جس سے سمجھ لیا کہ یہ ایک نیک اور سچے آدمی ہیں جن کی کوئی غرض بھی مجھ سے متعلق نہیں. تاجر شخص ہیں, غلے کی خرید فروخت کا کام کرتے ہیں. اس شب پنجشنبہ کو جس میں میں نجف اشرف تھا اور میرے لیے وہ شب تفصیلات الہیہ کی رات تھی, شیخ عبد المحسن سحر کے وقت کربلا معلہ کے قریب راستے میں حضرت کی زیارت سے اس طرح مشرف ہوئے کہ گھوڑے پر سوار تشریف لائے ہوئے تھے. دیکھا جس کی رفتار میں حرکت کی آواز بالکل محسوس نہ ہوتی تھی. گھوڑے کا رنگ بہت زیادہ سرخ سیاہی مائل تھا اور حضرت سفید لباس پہنے سر مبارک پر تحت الحنک کے ساتھ امامہ تلوار حمال کیے ہوئے تھے. شیخ مسکون نے بیان کیا کہ مجھ سے حضرت نے فرمایا کہ یہ وقت کیسا ہے, تو میں نے یہ سمجھ کر باعتبار موسم کے سوال فرمایا ہے. عرض کیا کہ دنیا کو قہر اور غبار گھیرے ہوئے ہے, جس پر ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا بلکہ لوگوں کا حال دریافت کیا ہے. تب میں نے عرض کیا کہ سب اطمینان و امن و امان سے ہیں. پھر حضرت نے فرمایا ابن طاؤس کے پاس جاؤ اور یہ باتیں کہہ دینا. اس کے بعد حضرت نے بتکرار فرمایا وقت قریب ہو گیا ہے, وقت قریب ہو گیا ہے. اس وقت میرے دل میں آیا اور یقین ہو گیا کہ سوار ہمارے مولا واقع امام صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. پس میں بے ہوش ہو کر گھوڑے پر گرا اور طلوع صبح تک یہی حالت رہی. ابن طاؤس علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب شیخ عبد المحسن نے حضرت کی پیغامات مجھ کو پہنچائے تو میں نے کہا کہ تمہیں یہ کیسے اطمینان ہوا کہ حضرت کا مقصد ابن طاؤس سے میری ذات ہے؟ شیخ نے جواب دیا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ اول تو خاندان طاؤس کے لوگوں میں سوائے آپ کی کسی کو میں نہیں پہچانتا, دوسرے کہ میرے دل نے صرف یہی کہا ہے کہ آپ ہی کے پاس پیغام پہنچانے کا حکم ہے. پھر میں نے دریافت کیا کہ حضرت کے اس فرمان سے کہ وقت قریب ہو گیا ہے, وقت قریب ہو گیا ہے, تم کیا سمجھتے ہو حضرت کی مراد میری موت کا وقت ہے کہ وہ نزدیک آ گیا ہے, یا حضرت کا مخصوص ظہور پر نور ہے کہ وہ انقریب ہونے والا ہے؟ شیخ نے کہا میں تو یہ سمجھا ہوں کہ ظہور کا وقت قریب ہو چلا ہے اور میرا ارادہ ہے کہ گھر میں گوشے نشین ہو کر عبادت کرتا رہوں. میں اس پر بہت پشیمان ہوں کہ حضرت سے میں نے وہ چیزیں نہ پوچھی جنہیں دریافت کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد میں نے شیخ کو ہدایت کی کہ حکایت ہرگز کسی کو نقل نہ کریں اور میں نے انہیں کچھ پیش کرنا چاہا لیکن انہوں نے لینے سے انکار کیا اور کہا میں اس لیے بے نیاز ہوں, میرے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے. پھر رات کو شیخ سے تنہائی میں خوب گفتگو ہوتی رہی یہاں تک کہ سونے کا وقت قریب آ گیا. شیخ نے میرے ہی یہاں آرام کیا اور میں یہ دعا کرتا ہوا سویا کہ ان سب باتوں کو مزید وضاحت آج ہی خواب میں ہو جائے. چنانچہ میں نے دیکھا کہ گویا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ہدیہ میرے لیے بھیجا ہے جو میرے پاس ہے اور میں اس قدر نہیں کر رہا. یہ خواب دیکھ کر میں اٹھا اور حمد خدا بجا لایا اور نماز شب کے واسطے تیار ہونے لگا. وضو کے لیے ملازم پانی لایا لیکن جب میں نے ہاتھ دھونے چاہے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کسی نے پکڑ کے اس ظرف کا منہ پھیر دیا اور وضو کرنے سے روک رہا ہے. اس سے میں نے خیال کیا کہ شاید یہ پانی نجس ہے جس کے استعمال سے خداوند عالم کے محفوظ رکھنا منظور ہے. میں نے آواز دے کر اپنے آدمی کو بلایا اور کہا کہ اس پانی کو پھینک دو اور ابریق طاہر کر کے نہر سے پانی بھر لاؤ. وہ گیا اور دوبارہ پانی لے کر آیا مگر پھر وہی صورت ہوئی تب میں دعائیں پڑھنے میں مشغول ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد وضو کا ارادہ کیا اسی وقت بھی وہی صورت پیش آئی جس سے میں سمجھ لیا کہ آج نماز شب نصیب میں نہیں ہے خدا خیر کرے نامعلوم کل کیا ہونے والا ہے اسی سوچ میں بیٹھا رہا بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی خواب میں دیکھا کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عبد المحسن پیغام لے کر آیا اے تمہیں چاہیے تھا کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر چلو جب آنکھیں کھلی تو خیال کے شیخ کے احترام و کرام میں مجھ سے کوتاہی ہوئی اس وقت میں نے بارگاہ الہی میں توبہ کی پھر جو وضو کرنا شروع کیا تو کوئی رکاوٹ نہ ہوئی حسب عادت وضو کر کے نماز شروع کی ابھی دو رکعت نماز پڑھی تھی کہ صبح طالع ہو گئی نماز شب کو قضا کیا اور اس یقین ہو گیا کہ میں نے پیغام لانے والے کا حق ادا نہیں کیا پس میں شیخ مذکور کے پاس آیا اور معذرت کے ساتھ 6 اشرفیاں اپنے مال سے اور 15 دوسری مجھ سے پیش کی لیکن انہوں نے لینے سے انکار کیا اور کہا کہ میرے پاس 100 اشرفیاں ہیں میں کسی طرح نہیں لے سکتا یہ رقم کسی محتاج کو دے دیجئے میں نے کہا اس موقع پر مالداری اور فقیری کا سوال نہیں ہے بلکہ حضرت کی طرف سے پیغام لانے والے کو جو کچھ نظر کیا ہے وہ اس قدر و عزت کی وجہ سے حضرت نے بھیجا ہے اور اچھا یہ 15 شرفیاں خاص میرا مال نہیں ہے نہ لو میں مجبور نہیں کرتا لیکن میری 6 شرفیاں ضرور لینا پڑیں گی چنانچہ نے لے لی مگر لے کر لوٹا دی جب میں نے بہت اصرار کیا تو قبول کر لی اس کے بعد ہم نے ناشتہ کیا اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر چلنے کا خواب میں حکم ہوا تھا اس کو بھی میں نے تعمیل کی اس واقعہ میں ابن طاؤس علیہ الرحمہ سے وقت پر نماز شب کا فوت ہونا اخبار و حدیث کے اس مضمون کی تصدیق ہے کہ بعض غلطیاں اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان خداوند عالم کی عبادت سے محروم ہو جاتا ہے یاد الہی کی جلال اس دل میں باقی نہیں رہتی حلال روزی نصیب نہیں ہوتی علوم و معارف محو صعب ہو جاتے ہیں دین کی باتوں سے غافل رہتا ہے اگرچہ کبھی متوجہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ سامنے آ جاتی ہے اسی لیے ابن طاؤس نے اپنی غلطی کو کوتاہی کو نماز شب سے محرومی کا سبب سمجھا پھر خواب دیکھ کر پوری طرح متوجہ ہو گئے اس کی تلافی کی اخبار معتبر میں وارد ہے کہ دروازہ پر آنے والا سائل بھی خدا کا بھیجا ہوا ہوتا ہے جس کا احترام واجب و لازم ہے اس کے ساتھ ادب سے پیش آنا چاہیے باوجود یہ کہ سوال کرنے کی مذمت کی گئی ہے لیکن اس پر نظر کرتے ہوئے پھر بھی سائل کا سوال اس کی دلیل ہو سکتا ہے مانگنے والا ضرور تمند و حقدار ہے اور خدا کا بھیجا ہوا ہے پس جبکہ شریعت میں خداوند عالم کے ایک عام فرستادہ کے لیے یہ اہتمام ہے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد و پیغمبر کا کیا ذکر ہے جو حقیقتاً خدا ہی کا خاص فرستادہ ہے اس کے بارے میں کوتاہی یقیناً نماز سے محرومی کا باعث ہوگی جو مومن کی معراج ہے خصوصاً نماز شب جس کے اجر و ثواب کا احاطہ نہیں ہو سکتا یہ بھی واضح ہے کہ ایسی نعمات الہیہ سے محروم ہونا کبھی معصیت و گناہ کی دنوی سزا ہوتا ہے جس کی پہچان یہ ہے کہ وہ بد کردار اپنی بدعلمی پر نادم و پشیمان نہیں ہوتا اور کبھی محرومی پروردگار عالم کا لطف و کرم اور ایسی مہربانی ہوتی ہے کہ بندہ مومن فوراً اپنی غلطی خدا کی طرف متوجہ ہو کر معافی خواستگار ہو جاتا ہے اس کے اس اعتراف سے نہ صرف سابقہ نعمت ہے واپس ہوتی ہے بلکہ پہلے سے کہیں زائد نعمت خداوند عالم اس کو عطا فرماتا ہے اس خجالت و نظامت پر بلند و درجات کے اس لیے حاصل ہو جاتے ہیں لہذا مومنین کا ایمانی فریضہ ہے کہ ہمیشہ خوب خدا پیش نظر رکھیں اور پنجگانہ نماز کی ادائیگی کے بعد دو رکعت نماز شکر بھی پڑھتے رہیں 39 واقعات ختم ہوئے واقعہ نمبر 44 جناب محدث جلیل آقا شیخ محمد بن حسن خر عاملی علیہ الرحمہ جو صاحب تصانیف کثیر اعظم علماء و محدثین سے ہیں جن کا شمار محدثین ثلاثہ متاخرین میں ہوتا ہے اور ملا محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ کے ہم عصر تھے ہر دو حضرات کے پاس ایک دوسرے کا اجازہ تھا۔ سن 1104 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اپنی کتاب اثبات الہدار طب النصوص والمعجزات میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ خواب دیکھا کہ میں مشہد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں ہوں اور حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے ہیں۔ میں نے لوگوں سے جائے قیام دریافت کی تو معلوم ہوا کہ اس باغ کی عمارت میں ہیں جو مشہد کے جانب و غرب میں ہے۔ میں حاضر خدمت ہو کر دیکھا کہ حضرت تشریف فرما ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر باتیں ہوتی رہیں، اتنے میں کھانا آیا جو بہت قلیل مگر نہایت لذیذ تھا۔ ہم سب پیٹ بھر کر کھایا لیکن وہ کم نہ ہوا۔ فراغت کے بعد میں نے غور کیا تو دیگر حاضرین 40 صاحبان تھے۔ خیال ہوا کہ حضرت نے خروج فرمایا ہے مگر لشکر بہت تھوڑا سا ہے، کسی طرح غلبہ ہوگا۔ یہ سوال میرے دل میں آیا ہی تھا کہ حضرت میری طرف متوجہ ہوئے اور متبسم ہو کر فرمایا، میرے انصار کی کمی سے مت ڈرو، میرے لشکر میں وہ لوگ ہیں جن کو حکم دوں تو تمام دشمنوں کو حاضر کر کے گردن مار دیں، اور اپنے لشکر کو خدا ہی جانتا ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا۔ پھر حضرت آرام کے لیے تشریف لے گئے، دوسرے لوگ بھی اٹھے، میں بھی چل پڑا، لیکن دل میں کہتا جاتا تھا کہ کاش حضرت بھی مجھ کو کسی خدمت کی ہدایت فرماتے، میرے لیے خلعت و انعام کا حکم ہوتا۔ جسی تصور میں دروازہ پر بیٹھ گیا، یکا یکی غلام خلعت لیے ہوئے میرے پاس آیا اور کہا کہ لو، حضرت نے فرمایا کہ وہ چیز ہے جو تم چاہتے ہو، ان قریب کسی خدمت کا حکم دیا جائے گا۔ اتنا دیکھ کر میں بیدار ہو گیا۔ بیان ملاقات حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام میں ایسے خوابوں کی اہمیت کا ذکر ہو چکا ہے۔ 40 واقعات ختم ہوئے۔ واقعہ نمبر 41، علامہ بحر العلوم آقا سید محمد مہدی طباطبائی علیہ الرحمہ کے حالات اور بعض واقعات پہلے بھی واقعہ نمبر 3 میں بیان ہو چکے ہیں، جنۃ الماوی میں ہے کہ عالم محقق سید علی نبیرہ علامہ مرحوم نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ آقا سید مرتضیٰ مرحوم کا نقل کیا، جو سفر و حفصر میں بحر العلوم کے مصاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ سفر زیارت سامرہ میں ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ قائم گاہ پر میرا حجرہ بحر العلوم کے حجرے سے ملا ہوا تھا اور تنہا سویا کرتے تھے۔ رات کو کافی دیر تک لوگوں کا مجمع رہتا تھا۔ ایک شب کو جب وہ حسب عادت تشریف فرما تھے، لوگوں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس وقت یہ اجتماع ناگوار حاضر ہوتا ہے اور ہر شخص سے بات چیت میں ایسا اشارہ فرمایا ہے کہ سب جلدی رخصت ہو جائیں اور خلوت کی خواہش ہے۔ چنانچہ جب سب لوگ متفرق ہو گئے اور میرے سوا کوئی باقی نہ رہا تو مجھ سے فرمایا کہ تم بھی چلے جاؤ۔ میں باہر نکل کر آیا مگر متفکر تھا کہ آج خلاف معمول یہ بات ہے۔ ایسی حالت میں نیند اڑ گئی۔ کچھ دیر تک صبر کیا، بالآخر بے چین ہو کر اپنے حجرے سے آہستہ آہستہ نکلا۔ دیکھا کہ علامہ کے حجرے کا دروازہ بند ہے۔ شگاف در سے نگاہ ڈالی، دیکھا کہ چراغ بحال خود روشن ہے اور حجرے میں کوئی نہیں ہے۔ دروازہ کھول کر ندا اندر داخل ہوا اور وہاں کی صورت دیکھ کر یہ سمجھا کہ شب میں بالکل آرام نہیں فرمایا۔ ننگے پاؤں تلاش میں چلا، قبہ مبارکہ کے دروازے بند تھے۔ سین اقدس میں چاروں طرف نظر دوڑائی، کچھ نشان نہ ملا۔ سردار مقدس کی طرف آیا، دروازے کھلے ہوئے دیکھے، رک رک کر بہت آہستگی کے ساتھ اس طرح اترنا شروع کیا کہ رفتار کی آواز کسی کے کان میں نہ جائے۔ لیکن وہاں سے میں نے ایک ہلکی سی آواز سنی جیسے کوئی کسی سے باتیں کر رہا ہے، مگر کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا۔ یک یک وہیں سے بحر العلوم نے مجھ کو آواز دی، سید مرتضیٰ کیا کرتے ہو، تم کو کیوں یہاں تک آئے؟ یہ سن کر میں حیران ہو گیا، ہوش حواس جاتے رہے اور بغیر جواب دیے واپسی کا قصد کیا، مگر دل میں خیال کیا کہ تیرا حال کسی طرح اس داد پر مخفی رہ سکتا ہے جس نے بغیر دیکھے تجھ کو پہچان لیا۔ اس لیے نہایت شرمندگی کے ساتھ عذر خواہی کرتا ہوا اندر پہنچ گیا اور دیکھا کہ صرف وہی تنہا روب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دوسرا وہاں نہیں ہے، جس سے میں سمجھ لیا کہ اس وقت حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے رازداری کی باتیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد میں اس طرح واپس ہوا کہ بحر ندامت میں غرق تھا۔ مومنین، 41 واقعات ختم ہوئے۔ واقعہ نمبر 42، جنت الماوا میں ہے کہ صدر العلماء، سید الفقہا، عالم ربانی، آقا سید مہدی قریش دینی قدس اللہ، جو آیان علماء میں یکتا روزگار اور صاحبان کرامت جلیلہ میں ایسے بزرگ تھے کہ نجف اشرف سے ہلے تشریف لے آئے ہیں اور یہاں قیام فرمایا ہے، تو آپ کی فیض و برکات و ہدایت سے ہلہ اور اس کا اطراف میں 100,000 سے زیادہ اشخاص مخلص شیعہ اثنا عشری ہو گئے تھے، اور یہ کارنامہ آپ کی ذات اقدس سے مخصوص ہے۔ سن 1300 ہجری میں انتقال فرمایا۔ موصوف کے متعلق یہ واقعہ نقل ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی زبید کی ہدایت و تبلیغ کے لیے میں اس جزیرے کی طرف جایا کرتا تھا جو ہلے کے جروم میں جلہ افراد کے درمیان واقع ہے۔ اس جزیرے کے ایک گاؤں میں جہاں تقریباً 100 گھر ہیں، ایک مزار ہے جس کو قبر حمزہ پسر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ لوگ وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں اور بہت سی کرامات بھی نقل کرتے ہیں، لیکن میں ادھر آتا تو بغیر زیارت کے بستی سے گزر جاتا، کیونکہ میں یہ سمجھے ہوئے تھا کہ مقام ریب میں اس جگہ دفن ہے جہاں شہزادہ عبدالعظیم کا مزار ہے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ حسب عادت جب یہ سفر کیا تو اس آبادی میں بھی مہمان ہوا، اور وہاں کے لوگوں نے مجھ سے خواہش کی کہ مرقد مذکور کی زیارت کے لیے چلوں، مگر میں نے کہہ کر انکار کر دیا کہ جس مزار کو میں نہیں پہچانتا اس کی زیارت بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میرے اس کہنے کی وجہ سے دوسروں کو بھی رغبت کم ہو گئی۔ اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو گیا اور رات کو قریا مزیدیہ میں با سعداد کے یہاں قیام کیا۔ جب سحر کے وقت اٹھا اور نماز شب سے فارغ ہو گیا تو بہبت تعقبات طلوع صبح کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا یک وہاں رہنے والوں میں سے ایک سید، جن کی نیکی و پرہیزگاری کا مجھے علم تھا، داخل ہوئے اور بعد سلام بیٹھ گئے اور کہنے لگے، مولانا کل آپ قریہ حمزہ میں مہمان رہے اور ان کی زیارت نہ کی؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ انہوں نے کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا، اس لیے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند حمزہ مقام رے میں مدفون ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ بہت سی مشہور باتیں ایسی ہوا کرتی ہیں جن کا کوئی اصلیت نہیں ہوتی، جو میں قبر ہے وہ حمزہ بن موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، قبر نہیں ہے، بلکہ وہ قبر ابو العالی حمزہ بن قاسم علوی کی ہے، جو علماء اعجاز و اہل حدیث میں سے ہیں، رجال کی کتابیں ان کا ذکر ہے، ان کے علم و اورا کی ثنا کی گئی ہے۔ یہ سن کر میں اپنے دل میں کہا کہ آنے والے سید جو عوام سادات سے ہیں، خود علم الرجال و حدیث سے مطلع نہیں، شاید انہوں نے یہ بات کسی عالم سے سنی ہے۔ پس اس وقت تو مجھ سے غفلت ہوئی، میں نے ان سے کچھ سوال نہ کیا اور طلوع فجر پر نگاہ ڈالنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی اٹھ گئے، صبح ہو چکی تھی، میں نے نماز پڑھی، اس کے بعد تعقیبات میں مشغول رہا یہاں تک کہ آفتاب طالع ہو گیا۔ تب میں نے کتب رجال کو دیکھا جو میرے ساتھ تھی، تو ان میں وہی بات نکلی جو ان صاحب نے بیان کی تھی۔ پھر جب بستی کے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، جن میں وہ سید بھی تھے، تب میں نے ان سے پوچھا کہ قبل صبح تم نے میرے پاس آ کر قبر حمزہ کے متعلق جو خبر دی تھی، یہ کہاں سے کہیں اس نے سنی ہے؟ انہوں نے کہا، میں تو نہیں، بلکہ باہر گیا ہوا تھا، وہیں رات گزری اور آپ تشریف آوری کی خبر سن کر اس وقت زیارت کے لیے آیا ہوں۔ پھر میں نے اہل بستی سے کہا، اب مجھ کو لازم ہے کہ زیارت حمزہ کے لیے واپس جاؤں، اور مجھے کوئی شک و شبہ اس امر میں نہیں، جن صاحب کو میں نے دیکھا وہ حضرت صاحب الزمان علیہ السلام تھے۔ پس میں اور تمام بستی والے زیارت کے لیے روانہ ہو گئے، اور اس روز سے مزار کی ایسی رونق بڑھی کہ دروازے سے لوگ آنے لگے۔ اس واقعہ میں جن باتیں بزرگوں کا ذکر ہے ان کا سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ اول امام زادہ حمزہ جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں، دوسرے شہزادے عبد العظیم بن عبداللہ بن علی بن حسن بن زید بن امام حسن علیہ السلام، تیسرے ابو الیعلا حمزہ بن قاسم بن علی بن حمزہ بن حسن بن عبداللہ بن عباس بن علی بن ابی طالب ہیں. 42 واقعات ختم ہوئے. واقعہ نمبر 41 علامہ قزیدینی موصوف کے متعلق، یہ واقعات کتاب دارالسلام میں فاضل جلیل آقا علی رضا اصفہانی سے نقل کیا گیا ہے، جبکہ علامہ سن 1280 ہجری میں نجف اشرف آئے تھے، پیران سالی کا زمانہ تھا، 90 اور 100 برس کے درمیان عمر تھی، مگر حواس بالکل صحیح سالم تھے. انہوں نے بیان فرمایا کہ میں ایک سال زیارت عید الفطر کے سلسلے میں کربلا معلی آیا ہوا تھا، جب 29 رمضان کو قریب و غروب آفتاب حرم مطہر میں حاضر ہوا تو ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، آیا شب زیارت ہے؟ جس سے مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ رات ماہ رمضان کی آخری رات ہے یا شب عید اور چاند رات ہے تاکہ اس کے اعمال بجا لائے جائیں. جب میں نے جواب دیا چاند ہونے کا احتمال ہے تو لیکن ابھی یقین نہیں ہوا. ناگاہ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ صاحب حبت جلاد بزرگان عرب کے لباس میں تشریف لائے، ان کے ساتھ ممتاز شان کے دو اور صاحب تھے، میرے پاس کھڑے ہو گئے اور چاند کے بارے میں سوال کرنے والے سے فرمایا، ہاں یہ رات شب عید و شب زیارت ہے. میں نے کہا، آپ کی خبر قول من جمین و خبر تری کی بنا پر اس ہے یا کسی ذریعے سے روایت حلال ثابت ہو گئی ہے؟ انہوں نے میرے اس کہنے کی طرف کوئی خاص توجہ نہ کی، صرف اتنا فرمایا، میں کہتا ہوں کہ یہ شب عید ہے. اور یہ ہدایت فرماتے ہوئے ماں ہمراہیوں کے دروازے حرم کی جانب تشریف لے گئے. اس وقت مجھ پر بخوبیوں کا عالم طاری تھا. جب سملا تو متوجہ ہو کر یہ عظمت و جلالت و حیبت اور کلام کی یہ صورت سوائے بزرگان دین کے کسی کے لیے زیبا نہیں ہے، اس لیے فوراً میں نے تعقب کیا، لیکن ان صاحبان میں سے کوئی صاحب نظر نہ آئے. دروازے پر جو خدام تھے ان سے دریافت کیا، 3000 ایسی صورت کے ایسے لباس میں ابھی یہاں سے نکلے ہیں، کسی طرف گئے؟ سب نے کہا، ایسا کوئی شخص باہر آتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. حالانکہ یہ بات خلاف عادت تھی کہ کسی زائر کو خدام میں سے کوئی نہ جانتا ہوا، خصوصاً بڑے لوگوں میں سے کوئی زائر سین یا عراق میں یا حرم میں داخل ہوا اور خدام اس کو نہ پہچانے، بلکہ خاص لوگوں کی آمد سے قبل ہی اطلاع مل جاتی ہے، آنے والا کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کس وقت آ رہا ہے، ہر ایک کی قیام گاہ سے سب واقف ہوتے ہیں. کفش برداری